بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. شی آڈیو کی جانب سے کتاب آسیہ بتبرع آڈیو شکل میں آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے. آئیے اب ہم اس کی دوسری ریکارڈنگ کی طرف چلتے ہیں. صفحہ نمبر 21. سنی مورخین کی بے عقلی. اگرچہ کہ سنی مورخین نے اپنی تاریخوں میں یہ بات کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ جب جناب ابو لولو نے عمر ابن خطاب کو زخمی کیا تو وہ اس وقت مسجد میں تھا, اور ظاہر ہے کہ جناب ابو لولو بھی اس وقت مسجد میں ہی تھے. اگر ان کے اس قول کو تسلیم کر لیا جائے تو پھر ان کا یہ کہنا کہ جناب ابو لولو معاذ اللہ کافر تھے خود بخود غلط قرار پاتا ہے. جیسا کہ علامہ مجلسی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ ہی میں مدینے میں کافروں کا داخلہ ممنون قرار دے دیا تھا, تو پھر یہ کیسے ممکن تھا کہ جناب ابو لولو اپنے کفر کے باوجود مدینے میں زندگی بسر کر رہے تھے. نہ صرف یہ بلکہ وہ اپنے کافر ہونے کے باوجود مسجد میں بوقت نماز صف اول اور وہ بھی خلیفہ وقت و امام جماعت کے عین پیچھے کیا کر رہے تھے. لیکن یہ تعجب خیز اور مضحکہ انگیز بات سنی مورخین نے اپنی معتبر ترین تواریخ میں لکھی ہے. ملاحظہ کیجئے, مسند ابن یالی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 116, صحیح ابن حبان صفحہ نمبر 332, تاریخ دمشق جلد نمبر 44 صفحہ نمبر 410, اسد العنابہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 86, نواحد الزمان صفحہ نمبر 537, تاریخ المدینہ تو جلد نمبر 8963, طبقات الکبرا جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 361, نید العوارج 6 صفحہ نمبر 160. روزے نہم ربیع الاول کی اہمیت. اگرچہ کہ عمر ابن خطاب 9 ربیع الاول کو واصل جہنم ہوا, لیکن سنیوں میں مرگ عمر کی تاریخ 26, 27, 28 یا آخر ذلحج مشہور ہے. شیعوں کے نزدیک مرگ عمر کی تاریخ جو نہم ربیع الاول مشہور ہے, اس کے متعلق سید بن طاؤس اپنی کتاب زوائد الفوائد میں, حسن بن سلیمان اپنی کتاب المختصر میں ایک روایت بیان کرتے ہیں. ابن ابی الحلہ الحمدانی الوسطی اور یحییٰ بن محمد بن حاوی بغدادی بیان کرتے ہیں, ہم میں عمر ابن خطاب کے بارے میں کچھ اختلاف ہوا اور ہم اس زمن میں شک و شبے کا شکار ہو گئے, تو ہم سب اس شک و شبے کو دور کرنے کی غرض سے شہر قم میں امام حسن عسکری علیہ السلام کے ایک صحابی جناب احمد ابن اسحاق القمی کے پاس حاضر ہوئے. جب ہم نے ان کے مکان کا دروازہ کھٹکھٹایا تو ایک عراقی لڑکی نے دروازہ کھولا. ہم نے اس لڑکی کی جناب احمد بن اسحاق القمی کے بارے میں پوچھا. اس نے کہا کہ وہ چونکہ آج روز عید ہے اس لیے وہ اعمال عید میں مشغول ہیں. میں نے کہا سبحان اللہ, شیعوں کی تو چار عیدیں ہیں, عید فطر, عید قربا, عید غدیر اور روز جمعہ. اس لڑکی نے جواب دیا, احمد ابن اسحاق اپنے آقا ابو الحسن علی ابن محمد عسکری علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ بے شک آج کا روز روز عید ہے اور یہ عید اہل بیت اور ان کے غلاموں کے نزدیک سب سے اہم و افضل عید ہے. پھر ہم نے اس لڑکی سے کہا کہ احمد ابن اسحاق کو ہمارے آنے کی اطلاع دے اور ملاقات کی اجازت حاصل کرے. جب وہ لڑکی اندر گئی اور انہیں ہمارے آنے سے مطلع کیا تو احمد بن اسحاق مشک سے معطر کیے اور ایک تولیہ سے اپنا چہرہ خشک کرتے ہوئے برآمد ہوئے. ہم نے ان سے اس بارے میں استفسار کیا تو انہوں نے جواب دیا, کیا تمہیں نہیں معلوم میں نے غسل عید کیا ہے؟ تو پہلے ہم نے پوچھا کیا آج روزے عید ہے, تو انہوں نے کہا ہاں, اور وہ ماہ ربیع الاول کی نویں تاریخ تھی. پھر انہوں نے ہمیں اپنے گھر میں بلا کر بٹھلایا اور کہا کہ میں نے حضرت ابو الحسن العسکری علیہ السلام کے غلام سے نہایت ہی رازداری میں حضرت سے ملاقات کی خواہش کی, اور جب حضرت نے اجازت دی تو میں نے آپ علیہ السلام کی خدمت میں آج کی طرح ماہ ربیع الاول کی نویں تاریخ کو حاضر ہوا. میں نے دیکھا کہ ہمارے آقا مولا اپنے تمام خادموں کو نیا لباس پہننے کا حکم دیا تھا, اور امام علیہ السلام کے سامنے ایک اودان تھا جس میں آپ علیہ السلام خود اپنے ہاتھ سے اود ڈال کر جلا رہے تھے. میں نے آپ علیہ السلام سے عرض کیا، اے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پر فدا ہو جائیں، کیا یہ اہل بیت علیہ السلام کے لیے مسرت کا ایک نیا دن ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اہل بیت علیہ السلام کے لیے آج نوی ربیع الاول سے زیادہ اور کون سا دن قابل احترام ہو سکتا ہے؟ میرے پدرے بزرگوار علیہ السلام نے مجھ سے بیان کیا ہے کہ ایک مرتبہ آج کے دن حذیفہ یمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، جبکہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امیر المومنین علیہ السلام اور آپ کے دونوں صاحبزادوں کے ساتھ تمام تناول فرما رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں دیکھ کر مسکرا رہے تھے اور حضرت امام حسن علیہ السلام و حضرت امام حسین علیہ السلام سے فرما رہے تھے کہ آج کے دن کی برکت و سعادت تم دونوں کو مبارک ہو کہ آج کے دن اللہ سبحانہ و تعالی اپنے دشمن اور تمہارے نانا کے دشمن کو ہلاک کرے گا، اور آج کا دن وہ ہے اللہ تم دونوں کے شیعوں اور محبوں کے اعمال قبول فرماتا ہے، آج ہی کا دن اللہ سبحانہ و تعالی کے اس قول کا مصداق ہے. سورہ نمل آیت نمبر 52. یہ ان کے گھر ان کے ظلموں کی رجا سے ویران پڑے ہیں، بے شک اس میں جاننے والوں کے لیے ایک نشانی ہے، اور آج کے دن فرعون کا گھر اس کے ظلم اور لوگوں کے حقوق غضب کرنے کی وجہ سے تباہ و برباد ہوا تھا. اسی دن کے متعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ فرمان بھی ہے، سورہ فرقان آیت نمبر 32. اور ان لوگوں نے جو کچھ نیک کام کیے ہیں ہم ان کی جانب توجہ کریں گے اور انہیں اڑتی ہوئی خاک بنا کر برباد کر دیں گے. حذیفہ کہتے ہیں، میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ آپ کی امت اور اصحاب بھی ان محارم کے مرتکب ہوں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں اے حذیفہ، منافقین میری امت کے پاس آئیں گے اور ان کے افکار و عقائد بدلنے، انہیں نقصان رساؤ شرمناک باتیں سکھانے اور انہیں اللہ کے راستے سے روکنے، اللہ کی کتاب میں تحریف کرنے، میری سنت تبدیل کرنے، میری آل کو ان کے ورثہ سے محروم کرنے اور خود کو حاکم بنانے اور میرے بعد والے امام کو محکوم کرنے، لوگوں نے مسائل حل کیے بغیر ان کے مال میں تصرف کرنے، امت کے اموال کو طاعت خدا کے علاوہ دیگر امور میں خرچ کرنے، مجھے اور میرے برادر وزیر کو جھٹلانے اور بوجہ حسد میری بیٹی کو اس کے حق سے محروم کرنے کا ارتکاب کریں گے، بس اللہ سبحانہ و تعالی کے حضور میں فریاد کرے گی اور آج ہی کی طرح کے ایک دن اللہ سبحانہ و تعالی اس کی دعا قبول فرمائے گا. حذیفہ کہتے ہیں، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے پروردگار سے دعا کیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو آپ کی حیات ہی میں ہلاک کر دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے حذیفہ، مجھ میں یہ جرأت کہ میں اللہ سبحانہ و تعالی کی قضاء و قدر کے خلاف کچھ چاہوں پہلے سے اس کے علم میں ہے، لیکن میں نے اللہ سبحانہ و تعالی سے یہ دعا کی ہے کہ اللہ اس دن کو جس دن اللہ اسے دوسرے عام دنوں کے مقابلے میں بفضیلت بابرکت قرار دے، اور یہ میرے اور میرے اہل بیت کے شیعوں اور محبوں کے لیے ایک سنت قرار پائے. یہ وہ ہیں جن کے متعلق اللہ سبحانہ و تعالی نے میری طرف وحی بھیجی ہے اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ میرے علم میں پہلے ہی سے ہے کہ دنیا کے مصائب و علام اور میرے بندوں میں سے منافقین و غاصبین کے ظلم و جور کے باوجود جو تم سے اور تمہارے اہل بیت سے تمسک اختیار کریں گے، یہ منافقین و غاصبین ہیں کہ جنہیں تم نے نصیحت کی تو انہوں نے تمہارے ساتھ خیانت کی، تم نے انہیں نیکی کی دعوت دی تو انہوں نے تمہیں دھوکہ دیا، تم نے ان سے اپنا دل صاف رکھا تو انہوں نے اپنے دل میں کینہ چھپائے رکھا، تم نے ان کی تصدیق کی تو انہوں نے تمہیں جھٹلایا، تم نے انہیں پناہ دی تو انہوں نے تمہیں دشمن کے حوالے کر دیا. تو بس مجھے اپنی قوت و قدرت و جلال کی قسم، جو تمہارے بعد علی علیہ السلام کا حق غصب کرے، میں اس کے اور اس کے ساتھیوں کے لیے جہنم کے سب سے نچلے حصے میں 1000 دروازے کھول دوں گا، جہاں وہ ابلیس کے ساتھ رہیں گے، جہاں ان پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لعنت کی جاتی رہے گی، اور میں اس منافق کو فرعون اور ادین کے دشمنوں کے لیے قیامت میں نمونہ عبرت قرار دوں گا. انہیں اور ان کے دوستوں جملہ ظالموں اور منافقین کو واصل جہنم کروں گا, جس میں وہ ذلیل و خوار اور پشیمان ہو کر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اس امت کا فرعون اور تمہارے وسیع کے حق کا غاصب اس کے در پہ آزاد ہوگا. یہ وہی ہے جس نے میرے خلاف جرت کی, میرے کلام میں تحریف کی, میرا شریک قرار دیا, لوگوں کو میرے راستے سے روکا اور تمہاری امت کے لیے اپنی مرضی سے ایک بچڑا لا بٹھایا اور میرے عرش میں میرا انکار کیا. میں نے اپنے ملائکہ کو اپنے ساتوں آسمانوں میں حکم دیا ہے کہ آج وہ دن ہے کہ جس دن میں آپ کے دشمن کو ہلاک کیا ہے, لہٰذا آج کا دن آپ کے شیعوں محبوں کے لیے روز عید ہے. اور میں نے اپنے ملائکہ کو حکم دیا ہے بیت المامور کے روبرو میری کرسی کرامت نصب کریں, میری حمد و ثنا کریں اور اولاد آدم میں آپ کے شیعوں اور محبوں کے لیے استغفار کریں. اور میں نے کرامت کاتبین کو حکم دیا ہے کہ آپ کی اور آپ کے وسیع کی عظمت و کرامت کے طفیل 3 دن تک مخلوق کے گناہ تحریر نہ کریں. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میں نے اس دن کو آپ کے اہل بیت اور مومنین میں سے ان کے اطاعت گزاروں اور شیعوں کے لیے روز عید قرار دیا ہے. مجھے میری عزت و جلال و بزرگی کی قسم ہے, میں نے انہی دوست رکھتا ہوں جو آج کو دن عید منائیں, میں انہیں خوف خدا رکھنے والا ثواب عطا کروں گا, میں اس کی اور اس کے اہل و عیال کی مال و دولت میں اضافہ کروں گا, اور آج کے دن ہر سال میں آپ کے محبوں اور شیعوں میں سے 1000 آتش جہنم سے آزاد کروں گا. ان کی مسائی مشکور ہوں گی, ان کے گناہ بخش دیے جائیں گے اور ان کے اعمال مقبول ہوں گے. حذیفہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے اور جناب ام سلمہ کے مکان کو تشریف لے گئے, اور میں بھی ان کی خدمت سے اس حال میں واپس ہوا کہ مجھے شیخ ثانی یعنی عمر ابن خطاب کے بارے میں شک ہوا, حتیٰ کہ جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رحلت فرمائی اور اس نے برائیوں کو پھسلنے دیا, کفر پلٹ آیا اور مرتد ہو گیا. اس نے کاروبار سلطنت سنبھال لیے, قرآن میں تحریف کی, بیت وسیع کو جلا ڈالا, نئے طریقے ایجاد کیے, ملت میں تغیر لے آیا, سنت بدل ڈالی, حضرت امیر مومنین علیہ السلام کی گواہی کو مسترد کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو جھٹلایا, فدا غضب کر لیا, مجوسیوں یہودیوں اور نصارہ کو راضی و خوش کیا, مزات الرسول جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو غضبناک کیا, تمام سنتوں کو بدل ڈالا, حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ و تدبیر تیار کی, ظلم و ستم کی بنیاد ڈالی, حلال خدا کو حرام اور حرام خدا کو حلال قرار دیا, اونٹ کی کھال میں بھر بھر کر لوگوں میں دینار لٹا ڈالے, معصومہ کو تماچا مارا, غاصبانہ اور ظالمانہ طریقے سے منبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چڑھ بیٹھا, حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے خلاف دروغ گوئی افتا پرازی کی, آپ علیہ السلام کی رائے کی تردید کی اور اس کا مضحکہ اڑایا. حذیفہ کہتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس منافق کے خلاف میری شہزادی سلام اللہ علیہ کی دعا قبول فرمائی اور اس کے قاتل رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ سے اس کا قتل کروایا. پھر جب میں امیر مومنین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا, آپ کو اس منافق کے قتل کی اور اس کے دار الانتقام سدھارنے کی مبارکباد دوں, تو حضرت امیر مومنین علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا, حذیفہ تمہیں وہ دن یاد ہے جب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے, جبکہ میں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں فرزند آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے, تو اس دن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں اس دن کی فضیلت سے آگاہ فرمایا تھا. حذیفہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا, جی ہاں اے برادر, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے وہ دن یاد ہے, آپ نے فرمایا, اللہ کی قسم اس دن سے اللہ سبحانہ و تعالی نے آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک بخشی, میں تمہیں اس دن کے 72 ناموں سے آگاہ کرتا ہوں۔ حذیفہ نے کہا، یا امیر المومنین علیہ السلام، میں آپ سے یہ کا نام سننا چاہتا ہوں، یہ 9 ربیع الاول کا دن تھا۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، نمبر 1 یوم الاستراحت، نمبر 2 یوم تنفیس الکبرا، نمبر 3 یوم الایہ، نمبر 4 یوم تحت الاوزار، نمبر 5 یوم الخیرات، نمبر 6 یوم رفع القلم، نمبر 7 یوم الہدو، نمبر 8 یوم العافیہ، نمبر 9 یوم البرکہ، نمبر 10 یوم السراست، نمبر 11 یوم عبداللہ الاکبر، نمبر 12 یوم یستجاب فیہ الدعا، نمبر 13 یوم الموقف الاعظم، نمبر 14 یوم التوافی، نمبر 15 یوم الشرط، نمبر 16 یوم النزاع السوات، نمبر 17 یوم ندامت الظالم، نمبر 8 یوم التصف، نمبر 19 یوم الفرح الشیاد، نمبر 20 یوم التوبہ، نمبر 21 یوم انابتہ، نمبر 22 یوم الزکاۃ العظمیٰ، نمبر 23 یوم الفطر الثانی، نمبر 24 یوم سیل النخاب، نمبر 25 یوم تجرع الرعیق، نمبر 26 یوم الرضا، نمبر 27 یوم عید اہل بیت، نمبر 28 یوم زفریہ بنو اسرائیل، نمبر 9 یوم یقب اللہ اعمال الشیعہ، نمبر 30 یوم تقدیم الصدقہ، نمبر 31 یوم الزیارات، نمبر 32 یوم القتل المنافق، نمبر 33 یوم الوقت المعلوم، نمبر 34 یوم سرور اہل بیت، نمبر 35 یوم الشاہد، نمبر 36 یوم المشو، نمبر 37 یوم باز الزال علی اللہ، نمبر 38 یوم القہر علی العدو، نمبر 39 یوم حدم الزلالات، نمبر 40 یوم التینیا، نمبر 41 یوم التسرید، نمبر 42 یوم الشہادات، نمبر 43 یوم التجاوز عین المومنین، نمبر 44 یوم الزہرا، نمبر 45 یوم العزوبا، نمبر 46 یوم المتابا، نمبر 47 یوم ذہاب سلطان المنافق، نمبر 48 یوم التسدید، نمبر 49 یوم یستری فی المومن، نمبر 50 یوم المباہلہ، نمبر 51 یوم المغفرہ، نمبر 52 یوم قبول الاعمال، نمبر 53 یوم التحجبیل، نمبر 54 یوم الازاس السرہ، نمبر 55 یوم نصر المظلوم، نمبر 56 یوم الزیارات، نمبر 57 یوم التدود، نمبر 58 یوم التحبب، نمبر 49 یوم الوصول، نمبر 60 یوم التزکیہ، نمبر 61 یوم کشف الیرا، نمبر 62 یوم الزہد فی القبرا، نمبر 63 یوم التزاور، نمبر 64 یوم المعزہ، نمبر 65 یوم العبادہ، نمبر 66 یوم التسلام وغیرہ۔ یہ حدیث بہت طولانی ہے جس میں حضرت نے اس دن کی فضیلت کے بارے میں تفصیلات بیان فرمائی ہیں۔ حدیث کے آخر میں حذیفہ یمنی کہتے ہیں کہ پھر اس جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور اپنے دل میں یہ سوچتا تھا کہ اگر مجھے کوئی اور شرف و فضیلت بھی نصیب ہو اور اگر کوئی دوسرا ثواب حاصل نہ بھی کروں تو اگر اس کی فضیلت اور آج کا ثواب حاصل کر لوں جو حضرت نے بیان فرمایا ہے تو گویا میں نے اپنی تمام مرادیں پا لی۔ بہار الانوار جلد نمبر 31 صفحہ نمبر 120 صفحہ نمبر 251 المختصر حسن بن سلیمان صفحہ نمبر 44 کتاب زوائد الفوائد سید بن طاؤس سقیات المحدثین مرحوم حاج شیخ عباس قمی اعلی اللہ مقامہ مؤلف مفاتیح الجنان روز نہم ربیع الاول کے اعمال میں تحریر فرماتے ہیں کہ روز نہم عید بزرگ اور عید بکر شگاف ہے جس کی بڑی تشریح ہے جو اپنے مقام پر مذکور ہوئی ہے اور ایک روایت یہ بھی نقل ہوئی ہے جو کوئی اس دن صدقہ دے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس دن کو منمین کھانا کھلانا انہیں خوش کرنا خیرات کرنا نیا لباس پہننا اور شکر و عبادت خدا کرنا مستحب ہے اور آج کا دن غم و اندوہوں کی برطرفی کا دن ہے۔ اور اس دن کی بہت فضیلت ہے، اور چونکہ 8 ربیع الاول حضرت حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے، اس لیے 9 ربیع الاول کا دن حضرت حجت امام صاحب العصر والزمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی امامت کا پہلا دن ہے، جس سے اس روز کی فضیلت میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ مفاتیح الجنان صفحہ نمبر 352، اعمال ماہ ربیع الاول۔ قتل عمر کے بعد جناب ابو لولو کا انجام۔ عمر کو قتل کرنے کے بعد جناب ابو لولو مقام قتل سے روانہ ہو گئے اور مولا کائنات کی خدمت میں حاضر ہوئے، جبکہ آپ اپنے بیت الشرف کے دروازے پر تشریف فرما تھے، یا یہ کہ آپ علیہ السلام جناب ابو لولو کی مقام واقعہ سے واپسی کے منتظر تھے۔ الغرض جناب ابو لولو حضرت امیر مومنین علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، سارا واقعہ سنایا اور عرض کی، یا مولائی، اے میرے مولا، میں نے اس کا شکم چاک کر دیا ہے۔ یہ خبر سن کر آپ کو وہ مصائب یاد آ گئے جو عمر ابن خطاب نے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا پر ڈھائے تھے، اور وہ لعنت و نفرین کے کلمات بعد آ گئے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمر ابن خطاب کا تازیانہ برداشت کر کے فرمائے تھے، اور وہ بد دعا جو انہوں نے عمر ابن خطاب کے حق میں فرمائی تھی۔ خداوند عالم تیرے شکم کو اس طرح پارا پارا فرمائے جس طرح تو نے اس مکتوب کو پارا پارا کیا ہے۔ بہرحال یہ خبر سن کر حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے شدید گریہ فرمایا اور فرمانے لگے، اے کاش بنت رسول اس قدر بقدر حیات ہوتی اور یہ خبر سن لیتی۔ مجمع النورین صفحہ نمبر 124۔ اس کے بعد حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے جناب ابو لولو کے لیے ایک امان نامہ قاضی کاشان کے نام تحریر فرمایا کہ انہیں بصدر احترام و تکریم پناہ دیں اور اپنی لڑکی کا ابو لولو سے نکاح کر دیں۔ آپ نے اپنا مخصوص گھوڑا دلدل بھی انہیں عنایت فرمایا اور انہیں کاشانہ روانہ فرمایا، جہاں شیعوں کی خاص تعداد سکونت پذیر تھی۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کو معلوم تھا کہ حکومت کے کارندے جناب ابو لولو کے تعاقب میں آ ہی رہے ہوں گے۔ حضرت جہاں پہلے تشریف فرما تھے وہاں سے اٹھ کر اسی جگہ سے قریب ایک دوسری جگہ جا بیٹھے۔ جناب ابو لولو کے تعاقب میں لگے ہوئے حکومت کے کارندے جب وہاں آ پہنچے تو انہوں نے حضرت سے پوچھا کہ آیا آپ علیہ السلام نے ابو لولو کو وہاں دیکھا ہے؟ مولا کائنات کے اس جملے سے کہ وہ کارندے اشتباہ کا شکار ہو گئے، آپ علیہ السلام نے فرمایا، جب سے میں یہاں بیٹھا ہوں میں نے اسے ابو لولو نہیں دیکھا۔ کامل بہائی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 111، مجمع النورین صفحہ نمبر 222۔ فصل الخطاب تاریخ قتل عمر ابن خطاب صفحہ نمبر 211۔ کاشان میں آمد و قیام۔ جناب ابو لولو کے کاشان میں قیام مدت عمر آپ کی اولاد اور نسل سن وفات وغیرہ کے بارے میں یقینی طور پر کچھ کہنا مشکل ہے، لیکن اس علاقے میں کچھ لوگوں کا خاندانی نام لولوئی اور شجاع الدینی وغیرہ ہے، جس سے ابو لولو شجاع الدین کی طرف نسبت معلوم ہوتی ہے، جبکہ پہلے تذکرہ کیا جا چکا ہے کہ حضرت امیر المومنین نے جناب ابو لولو کے لیے قاضی کاشان کے نام تحیات امان نامہ سفارشی خط لکھ بھیجا تھا، اس طرح انہیں مقامی حکومت کی پشت و پناہ حاصل تھی۔ آپ نے وہاں امن و سکون کے ساتھ اپنی بقیہ زندگی بسر کی۔ وہاں اور ماہ مبارک رمضان سن 31 ہجری میں اس دار فانی سے رخصت ہوئے۔ مستدرک سفینۃ البحار جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 215، اور اسی جگہ سپرد خاک کیے گئے کہ جو سرزمین شیعوں کا ایک اہم مرکز اور محبان اہل بیت کا مسکن رہا ہے۔ اس زمن میں حزب ذیل عبارت خصوصی توجہ کی طالب ہے۔ کتاب مجالس المومنین میں ہے کہ اہل کاشان اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ عمر ابن خطاب کے قتل کے بعد جناب فیروز کاشان تشریف لائے اور دشمنوں کے خوف سے روپوش ہو گئے۔ اہل کاشان نے بھی خاندان رسالت سے آپ کے قربت و عقیدت کی وجہ سے آپ کی عزت و تکریم کی، حتیٰ کہ وہیں آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ پھر وہیں آپ کی تسلیم بھی ہوئی۔ رہانت الادب جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 249۔ جناب ابو لولو کی خودکشی کی داستان۔ اہل سنت کی بعض کتابوں میں یہ روایت ہے، اور افسوس اس بات کا ہے کہ بعض شیعہ مولفین نے بھی روایت کی اسناد اور اس کے مصادر کی تحقیق کیے بغیر اپنی کتابوں میں اس جھوٹی اور بے بنیاد روایت کو نقل کر دیا ہے کہ عمر ابن خطاب کو زخمی کر دینے کے بعد جب جناب ابو لولو کو حکومت کے کارندوں نے گرفتار کر لیا تو انہیں خود پر ایک ضرب کاری لگا کر خودکشی کر لی۔ اس روایت کی کئی شیعہ علماء کی کتابوں میں بھی تردید ہوتی ہے کہ جن میں جناب ابو لولو حضرت امیر المومنین علیہ السلام کا پیجاز امامت مدینے سے کاشان پہنچا دینا اور خود جناب ابو لولو کی قبر مطہر کا کاشان میں موجود ہونا ہے۔ اس کے علاوہ حسب ذیل چند نکات بھی لائق توجہ ہیں۔ نمبر ایک، پہلی اور شاید سب سے اہم بات تو یہ ہے، اس طرح کی روایت اس ہستی کے بارے میں محل تعجب نہیں ہے کہ جو اہل سنت کی نظر میں سب سے زیادہ قابل مذمت و نفرت ہو۔ نمبر دو، دوسری بات یہ ہے کہ خود اہل سنت ہی کی کتابوں میں اس مفروض خودکشی کی روایت کے خلاف روایات موجود ہیں، مثلا جناب ابو لولو کے بارے میں انہی کتب میں یہ جملہ بھی ملتا ہے، نامعلوم ہو سکا کہ وہ کہاں گیا، یا یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر حکومت کے کارندے تعاقب میں تھے لیکن وہ غائب ہو گیا اور پھر اس کا پتہ نہ چلا، لیکن اس مفروضہ خودکشی کی داستان کا انجام کہیں بھی نہیں ملتا کہ اگر انہوں نے خودکشی کی تو پھر ان کی تجہیز و تکفین کہاں اور کیسے انجام پائی، انہیں دفن کیا گیا یا نہیں، اگر دفن کیا گیا تو کہاں کیا گیا اور کیسے۔ فصل الخطاب فی تاریخ قتل عمر ابن خطاب، صفحہ نمبر 207۔ نمبر تین، اہل سنت کتابوں میں یہ روایت بھی ملتی ہے کہ عمر ابن خطاب کے بیٹے عبیداللہ ابن عمر نے جناب ابو لولو کے اس اقدام کے بعد قتل عمر کے قصاص میں تین افراد یعنی حرمزان، جفینہ اور جناب ابو لولو کی صاحبزادی لولات کو قتل کر دیا، حالانکہ ابھی عمر ابن خطاب زندہ تھا۔ جب عمر ابن خطاب کو اپنے اس قبل از وقت قصاص کی اطلاع ملی تو اس نے اپنے بیٹے عبیداللہ کی مذمت کی اور کہا میرا قاتل تو ابو لولو ہے نہ کہ کوئی اور۔ اس روایت سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اگر جناب ابو لولو نے خودکشی کی ہوتی تو پھر ان تین افراد کو قصاص میں قتل کرنا کوئی معنی نہ رکھتا۔ اس سے بھی ظاہر ہے کہ جب عبیداللہ کو جناب ابو لولو کے تعاقب میں ناکامی ہوئی تو اس نے ان کے قریبی لوگوں میں سے ان تین افراد کو اپنی ناکامی کی خفت اور انتقام کی آگ بجھانے کی خاطر قتل کر دیا۔ تاریخ دمشق جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 48، القدیر جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 132۔ نمبر 4، کتب اہل سنت میں یہ روایت بھی ملتی ہے کہ عمر ابن خطاب کو زخمی کرنے کے بعد جناب ابو لولو نے عمر کے اطراف موجود اس کے اصحاب میں سے 13 مزید افراد کو زخمی کر کے راہ فرار اختیار کی۔ فتح البلدہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 77۔ نمبر 5، جناب ابو لولو کی موت کے بارے میں خود سنی کتابوں میں اس قدر و متضاد روایتیں ہیں کہ جو بذات خود ان روایتوں کے جھوٹ اور جعلی ہونے پر دلالت کرتی ہیں۔ پاسگاہ لکھا ہے کہ ابو لولو نے اپنے خنجر سے خود کو ہلاک کر لیا، العدر القویات صفحہ نمبر 328، صحیح البخاری جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 204، سنن الکبریٰ جلد نمبر صفحہ نمبر 113۔ دوسری جگہ لکھا ہے کہ عبیداللہ ابن عمر ابن خطاب نے انہیں قتل کیا، السقاط ابن حیان جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 240۔ تیسری جگہ لکھا ہے کہ قبیلہ بنی تمیم کے ایک آدمی نے انہیں قتل کیا، تاریخ تبری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 303، تاریخ دمشق جلد نمبر 38 صفحہ نمبر 61، اور آخر میں ایک جگہ لکھا ہے عبیداللہ ابن عوف نے آپ کا سر کاٹا، فتح الباری ابن ہجر ابن ہجر مکی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 51۔ نمبر 6، ہم شیعوں کی نظر میں آپ کا اسلام و ایمان ثابت ہے، اور جیسا کہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ جناب ابو لولو کا شمار اپنے زمانے کے محترم و معظم مسلمانوں اور حضرت امیر مومنین علیہ السلام کے مخلص اصحاب میں ہوتا ہے۔ چنانچہ مستدرک السفینۃ البحار میں جناب ابو لولو کے بارے میں یہ عبارت ملی، مستدرک السفینۃ البحار جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 214۔ جاننا چاہیے کہ فیروز اکابرین مسلمین اور مجاہدین میں سے تھے، اور ایک خاص طور پر امیر مومنین علیہ السلام کی اتباع کرنے والوں میں شمار ہوتے تھے۔ حضرت امیر مومنین علیہ السلام نے عمر ابن خطاب سے فرمایا تھا، اے متکبر و مغرور آدمی، میں دیکھ رہا ہوں تو ایک ایسے شخص کی ضرب سے ہلاک ہوگا کہ جس پر تو نے اپنا ظلم و ستم کیا ہوگا، اور وہ شخص تیری تمنا و آرزوؤں کے خلاف اہل بہشت سے ہوگا۔ لہٰذا ایسا شخص جسے خود امیر المومنین علیہ السلام اہل بہشت سے قرار دے، وہ کیسے خودکشی کر سکتا ہے؟ فصل الخطاب فی تاریخ قتل عمر بن خطاب، صفحہ نمبر 203، صفحہ نمبر 38 پر۔ دوسری ریکارڈنگ اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اب ہم انشاءاللہ تیسری ریکارڈنگ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ والسلام۔